وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماہ رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی مسلمانوں کی کرونا وائرس کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے۔ خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن اور اپنی طرف سے مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ مسلمان اس مہینے کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے دوران امریکی مسلمانوں نے ویکسین کی دریافت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس برادری سے تعلق رکھنے والے صحت عامہ کے ورکرز اس مہلک وبا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے میں شامل ہیں۔ مختلف شعبوں میں امریکی مسلمانوں کی نمایاں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی مسلمان روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں اور فرسٹ ریسپونڈرز کے رول میں اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان امریکہ کے قیام سے ہی ملک بنانے میں فعال کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، اور متنوع اور فعال ہونے سے وہ امریکہ کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ نمایاں کردار کے باوجود امریکی مسلمانوں کو تعصب، دھمکی آمیز رویے اور نفرت پر مبنی جرائم کا سامنا رہا ہے۔ ان کی حکومت تمام لوگوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے انتھک کوششیں کرے گی۔ اس ضمن میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اپنی صدارت کے پہلے ہی روز مسلمانوں کے امریکہ آنے پر عائد شرمناک سفری پابندی کا خاتمہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے یغور مسلمانوں اور برما کے روہنگیا سمیت دنیا کے تمام مسلمان برادریوں کے انسانی حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ رواں برس ماہ رمضان کی وائٹ ہاؤس کی تقریب ورچوئل یعنی آن لائن ہوگی، لیکن وہ پر امید ہیں کہ آئندہ برس انشاءاللہ وائٹ ہاؤس عید کی تقریب کو روایتی طور پر ذاتی شرکت کے ساتھ منانے کا سلسلہ پھر سے بحال کرے گا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران اپنے دوسرے رمضان کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی کا سامنا ہے۔ اس سال رمضان المبارک اسے ایک ایسے وقت پر شروع ہو رہا ہے جب متعدد مسلم اکثریتی ممالک کورونا وائرس کی نئی لہر کا شکار ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سمیت متعدد مسلمان مذہبی رہنماؤں نے رمضان المبارک میں کورونا وائرس کی ویکسین لینے کے بارے میں خدشات دور کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھارت میں پہلے ہی سے نئے انفیکشن میں انتہائی اضافے کے ساتھ علماء دین نے اپنی برادریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کریں اور بڑے اجتماعات سے گریز کریں۔ پاکستان میں حکام رمضان المبارک کے دوران مساجد کو کھلا رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور کرونا وائرس کے لیے طے شدہ قاعدوں کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی ہدایت کی جا رہی ہے، لیکن گزشتہ سال قواعد کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کرنے کے تناظر میں ڈاکٹروں نے حکومت سے مساجد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرتشدد حملے بند کریں اور رمضان کے مہینے میں جنگ بندی کے لوگوں کے مطالبے کا احترام کریں۔ صدر غنی نے رمضان المبارک کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان میں منصفانہ امن کی بحالی کے لیے وہ امن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے بھی ایک پیغام میں تمام فریقین سے رمضان کے مہینے میں پرتشدد حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریاسنا رمضان کے موقع پر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے امید ظاہر کی ہے کہ رمضان تمام افغان لوگوں کو امن کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ پر امن، متحدہ اور خوشحال ملک کی جدوجہد میں افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالم اسلام کے دوسرے حصوں کی طرح افغانستان میں بھی لوگوں نے منگل سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیب میں بجلی فیل ہو جانے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے، اور اس بات پر بھی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یا اس سے سن 2015 کے ایران کے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کی کوششوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کسی بھی صورت میں اس میں ملوث نہیں تھا، اور ہم اس کی وجوہات یا اس کے اثرات پر کچھ مزید نہیں کہہ سکتے۔ ایران نے اپنے دیرینہ حریف اسرائیل پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے نتانز کی یورینیم افزودہ کرنے کی تنصیب میں تخریب کاری کی ہے، اور ایران اس کا انتقام لے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن ٹور دی سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماہ رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی مسلمانوں کی کرونا وائرس کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے۔ خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن اور اپنی طرف سے مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ مسلمان اس مہینے کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے دوران مسلمان اپنے اعتقاد کے مطابق دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا ارادہ کریں گے اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کرونا کی عالمی وبا کے دوران ماہ سیام یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ عالمی وبا کے دوران یہ سال کتنا مشکل رہا۔ ان کے بقول وبا کے دوران دوست اور رشتے دار اجتماعات کی صورت میں اکٹھے ہو کر اس مہینے کو نہیں منا سکیں گے، اور سحر اور افطار دونوں وقت لوگ اپنے پیاروں کی موجودگی کے بغیر ہی اس ماہ کی روایات کو پورا کریں گے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماہ رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کے دوران امریکی مسلمانوں نے ویکسین کی دریافت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس برادری سے تعلق رکھنے والے صحت عامہ کے ورکرز اس مہلک وبا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے میں شامل ہیں۔ مختلف شعبوں میں امریکی مسلمانوں کی نمایاں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی مسلمان روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں اور فرسٹ رسپونڈرز کے رول میں اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کر کام کرتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں اساتذہ کی خدمات انجام دیتے ہیں، ملک بھر میں پبلک سرونٹس کے طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور امریکہ میں نسلی مساوات اور سماجی انصاف کی جد و جہد میں رہنما کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان شروع سے امریکہ کی تعمیر میں فعال کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، اور متنوع اور فعال ہونے سے وہ امریکہ کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ نمایاں کردار کے باوجود امریکی مسلمانوں کو تعصب، دھمکی آمیز رویے اور نفرت پر مبنی جرائم کا سامنا رہا ہے۔ ان کی حکومت تمام لوگوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے انتھک کوششیں کرے گی۔ ان کے بقول یہ تعصب اور حملے غلط اور ناقابل قبول ہیں، اور انہیں فوراً بند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کے اظہار کے سلسلے میں خوف کی کیفیت سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اس ضمن میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اپنی صدارت کے پہلے ہی روز مسلمانوں کے امریکہ آنے پر عائد شرمناک سفری پابندی کا خاتمہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے ویغور مسلمانوں اور برما کے روہنگیا سمیت دنیا کی تمام مسلمان برادریوں کے انسانی حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس رمضان سے اب تک ہونے والے جانی نقصان کی یاد کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے پر امید ہیں کہ آئندہ روشن دن آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ رواں برس ماہ رمضان کی وائٹ ہاؤس کی تقریب ورچوئل یعنی آن لائن ہوگی، لیکن وہ پر امید ہیں کہ آئندہ برس انشاءاللہ وائٹ ہاؤس عید کی تقریب کو روایتی طور پر ذاتی شرکت کے ساتھ منانے کا سلسلہ پھر سے بحال کرے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں مسلمانوں کو کرونا وائرس کی وبا کے دوران اپنے دوسرے رمضان کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی کا سامنا ہے۔ اس سال رمضان المبارک ایک ایسے وقت پر شروع ہو رہا ہے جب متعدد مسلم اکثریتی ممالک کرونا وائرس کی نئی لہر کا شکار ہیں۔ اسلام کا سب سے مقدس مہینہ نہ صرف روزے رکھنے، صدقہ اور خیرات کرنے اور عبادت گزاری کا وقت ہے، بلکہ روزے کے اختتام پر خاندانوں کے اکٹھے ہونے اور مل کر افطار کرنے کا بھی موقع ہے۔ کچھ ممالک رمضان کی ان روایتی اقدار پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، لیکن جب عقیدت مند رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں یہ تشویش بھی بڑھ گئی ہے کہ دعائیں اجتماعات سے وائرس کے پھیلاؤ میں اس مہینے مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب سمیت متعدد مسلمان مذہبی رہنماؤں نے رمضان المبارک میں کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے بارے میں خدشات دور کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھارت میں پہلے ہی سے نئے انفیکشن میں انتہائی اضافے کے ساتھ علماء دین نے اپنی برادریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کریں اور بڑے اجتماعات سے گریز کریں۔ انہوں نے رضاکاروں اور عمائدین سے بھی اپیل کی ہے کہ ضرورت مندوں کی دیکھ بھال مناسب طور پر کی جائے۔ پاکستان میں حکام رمضان المبارک کے دوران مساجد کو کھلا رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں اور کرونا وائرس کے لیے طے شدہ قاعدوں کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی ہدایت کی جا رہی ہے، جس میں 50 سال سے زائد عمر کے نمازیوں کو مساجد میں آنے سے روکنا اور دوسرے افراد کے لیے لازمی طور پر ماسک کے استعمال کی شرط ہے۔ لیکن گزشتہ سال قواعد کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کرنے کے تناظر میں ڈاکٹروں نے حکومت سے مساجد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ماہ رمضان کے آغاز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی جانب سے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں صحت عامہ اور اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں معمولات زندگی کو پوری طرح بحال کرنے اور اقتصادی اور معاشی پہیے کو رواں رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسین کی مہم کو تیز کرنا اشد ضروری ہے، بصورت دیگر ملکی معیشت کو بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب پاکستان کو کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 4,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اس وبا کے 118 مریض چل بسے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے کرونا وائرس کے بچاؤ کی ویکسین کو ہر جگہ اور ہر ایک کی دسترس میں یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو ان کے بقول یہ وائرس دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر کے بعد پاکستان میں چاروں صوبوں اور وفاق کے مشترکہ فورم مشترکہ مفادات کاؤنسل نے مردم شماری 2017 کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ستمبر سے اکتوبر تک نئی مردم شماری کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کا عمل مارچ 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے کاؤنسل کے اجلاس میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کی آبادی کو گزشتہ مردم شماری میں صحیح پیش نہ کرنے کا جواز بناتے ہوئے اختلافی نوٹ جمع کروایا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے دوران اربوں روپے کی لاگت سے مردم شماری دوبارہ کروانا ایک مشکل فیصلہ ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا کہ اکثریتی رائے سے مردم شماری کے نتائج کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے بنیادی فریم ورک 6 سے 8 ہفتوں میں کام مکمل ہو جائے گا، ستمبر یا اکتوبر میں نئی مردم شماری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کروائے جاتے ہیں، نئی مردم شماری کا عمل مارچ 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا۔
اگلی مردم شماری جو ہونی ہے، اگلا جو سینسس ہونا ہے، اس میں 10 سال کا آگے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوالیہ نشان اس کے اوپر تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی 1998 کے بعد 2008 میں ہو جانا چاہیے تھا مردم شماری، وہ 2017 میں جا کے ہوئی، اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے اور فوری بنیاد کے اوپر اگلی مردم شماری کرانی ہے۔
اسد عمر کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور اقوام متحدہ کے پرنسپل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اکتوبر میں اگلی مردم شماری شروع ہو جائے گی اور یہ 18 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوگی۔ اگلے جنرل الیکشن سے قبل نئی مردم شماری پر حلقہ بندی بھی کروائی جا سکیں گی۔ اس بارے میں سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں حکومتی نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا اور اپنا اختلافی نوٹ جمع کروایا ہے۔
اسے صوبہ سندھ کی صحیح آبادی، بلوچستان کی صحیح آبادی مردم شماری 2017 کے اندر پیش نہیں کی گئی ہے۔ مردم شماری میں درست آبادی جو ہے وہ درج نہیں کی گئی ہے اور سندھ کی پاپولیشن کو انڈر رپورٹ کیا گیا ہے۔
10 سال کے عرصے سے پہلے نئی مردم شماری کرانے کے بارے میں بل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پر اس بارے میں کوئی قطعہ نہیں کہ وہ 10 سال سے پہلے مردم شماری نہ کروا سکے، لیکن انتظامی طور پر یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کیونکہ اس پر 23 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔
انتظامی طور پر ایک بہت ہی پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ ایک پوری ایک ایکسرسائز کریں، اتنی محنت سے پیسے لگا کے اور آپ اس کو پھر زیرو کر دیں، اور یہ ایک بہت ایکسپینسو چیز ہے، کچھ 23 ارب کے قریب اس کے اوپر پیسے لگیں گے، جس کا تخمینہ ہے پاکستان جیسا ملک جس کے پاس اپنی ویکسین خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو آپ اس قسم کی چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں جس کی 10 سال کے بعد تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وقت فوری طور پہ 4 سال کے اندر یہ دوبارہ کیا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔
مردم شماری کے نتائج پر مختلف سیاسی جماعتوں بالخصوص سندھ کی جماعتوں نے شدید اعتراضات کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس بارے میں موقف ہے کہ مردم شماری کے دوران وہ تمام لوگ جو دوسرے صوبوں سے آ کر سندھ میں آباد ہوئے، انہیں سندھ کی آبادی کے بجائے دوسرے صوبوں کی آبادی میں شمار کر کے صوبے کی حق تلفی کی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے بقول سندھ کی آبادی 1,40,00,000 کے قریب کم ظاہر کی گئی۔ آبادی کم ظاہر کرنے سے صوبے کو ملنے والے مالی وسائل اور آئینی اداروں میں نمائندگی میں بھی فرق پڑ رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی اس بارے میں پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے کہا ہے کہ وہ اتحاد سے علیحدگی کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے دو سیاسی جماعتوں کے پی ڈی ایم سے علیحدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم نااہل حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے قرض سے گزر رہی ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ حزب اختلاف جماعتیں ایک ہو کر حکومت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم سے علیحدگی کے بعد حزب اختلاف اتحاد کی دیگر جماعتوں کا پہلا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے حزب اختلاف اتحاد کو باقاعدہ خیرباد کہتے ہوئے پی ڈی ایم کے عہدوں سے مستعفی ہونے کے لیے تحریری استعفے مولانا فضل الرحمان کو بھجوا دیے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس سے بیشتر سڑکیں بند پڑی ہیں۔ پولیس کے مطابق مظاہروں میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے مطابق حکومت اپنے وعدے پر عمل کرے اور فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کی گرفتاری کے باعث ٹی ایل پی کے مظاہروں کے سبب پاکستان کے بڑے شہروں کی بیشتر سڑکیں بند ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی میں دشواری کا سامنا ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق گزشتہ روز لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج کے باعث ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والا پولیس اہلکار کانسٹیبل محمد افضل ہے۔ کراچی میں بھی سعد رضوی کی گرفتاری کے باعث گزشتہ شام سے شروع ہونے والے مظاہروں میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 19 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں ٹی ایل پی کے کارکن سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ واضح رہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی کو لاہور پولیس نے گزشتہ روز حراست میں لیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے احتجاج کے باعث پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن سلینڈرز کی کمی کا سامنا ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب نبیل آوان کے مطابق شہر کی مختلف سڑکیں اور راستے بند ہونے سے سرکاری ہسپتالوں کو آکسیجن سلینڈر کی سپلائی میں مشکل آ رہی ہے۔ تحریک لبیک کی مرکزی شورا نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت فرانس کے سفیر کو ملک بدر اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا تو 20 اپریل کی رات صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں ٹی ایل پی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ تاہم ان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے رواں برس فروری کے مہینے میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان تحریک لبیک کے مطالبات کو رواں سال 20 اپریل کے بعد پارلیمنٹ میں لے جائے گی۔ ٹی ایل پی نے رواں برس 16 فروری تک فرانس میں مبینہ توہین مذہب کے معاملے پر پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالنے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا، لیکن 11 جنوری کو حکومت سے طے پانے والے معاہدے کے تحت اس احتجاج کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ٹی ایل پی کے ساتھ 11 جنوری کو ہونے والے نئے معاہدے میں حکومت کی نمائندگی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کی تھی۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر لاہور پولیس نے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر میں کار سرکار میں مداخلت، ہنگامہ آرائی، اشتعال انگیزی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور آئیے اب آپ کو محمد جلیل کی رپورٹ سنواتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں صحت عامہ اور اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں معمولات زندگی کو پوری طرح بحال کرنے اور اقتصادی اور معاشی پہیے کو رواں رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسین کی مہم کو تیز کرنا اشد ضروری ہے، بصورت دیگر ملکی معیشت کو بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
اقوام متحدہ کی سماجی اور اقتصادی کونسل کے ایک افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے بقول اس وبا سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اس کی رسائی کو آسان بنانا ہوگا۔
The international community must ensure that the vaccine is available to everyone, everywhere.
عمران خان کے بقول عالمی برادری کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کو ہر جگہ اور ہر ایک کی دسترس میں یقینی بنانا ہوگا. ان کے بقول اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ وائرس دوبارہ واپس آ سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر صحت فیصل سلطان کے مطابق ملک میں کرونا وبا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے صحت عامہ کے نظام شدید دباؤ میں ہیں.
اس وقت جو کریٹیکل کیئر میں ہمارے مریض داخل ہیں ملک بھر میں کی تعداد 4,200 سے تجاوز کر چکی ہے, اور یہ پریشر جو ہے اگر اس کو آپ اس کا موازنہ کریں تو جون میں جب بیماری زور پہ تھی تو وہ تقریباً 3,300 کے قریب کا میکسیمم نمبر تھا. تو اس لیے نہ صرف کہ اس وقت بیماری کی پرسنٹیج پازیٹیوٹی وغیرہ زیادہ ہے, بلکہ جو اس کا زور ہے, جو پریشر ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر وہ خاصا شدید ہے.
پاکستان میں صحت عامہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں معمولات زندگی کو پوری طرح بحال کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ملک میں ویکسینیشن کی مہم کو تیز کرنا بھی ضروری ہے. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سمیت اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی طرح ترقی پذیر ممالک کو بھی ویکسین کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مختص کرنے چاہیے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن کی مہم بدقسمتی سے بہت سست ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے ویکسینیشن مہم کو تیز کرنا ایک چیلنج ہے.
یہ ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا کو ویکسینیٹ کیا جائے. نیشنلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے, گلوبل اپروچ ہونی چاہیے اس میں, تبھی یہ ختم ہو پائے گی, ورنہ یہ نہیں ختم ہو پائے گی.
اقتصادی امور کے تجزیہ کار فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں جاری کرونا وبا کی تیسری لہر پر کنٹرول نہ پایا گیا تو اس کے نتیجے میں ملکی معیشت کو بحال کرنا مشکل ہو جائے گا.
پینڈیمک کے دوران ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی گرو کرتا رہا اور آباد کی شرح بھی بڑی لو رہی, لیکن یہ ایونچولی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاسپورٹس وغیرہ بن جائیں گے ویکسینیشن کے حوالے سے, اور اگر ہم بہت سارے ریسورسز جو ہیں اپنے خزانے سے ویکسینیشن کے اوپر صرف نہیں کرتے تو پھر ہمیں کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا.
پاکستان کے وزیر صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک میں مرحلہ وار ویکسین لگائی جا رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 1,000,000 افراد کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے, جبکہ رواں سال کے اواخر تک حکومت 5 کروڑ افراد کو ویکسین لگانا چاہتی ہے. لیکن ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ 5 کروڑ کا ہدف بہت کم ہے. ان کے بقول پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگ بھگ 15 کروڑ پاکستانی شہریوں کو فوری طور پر ویکسین لگانا ضروری ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت کے گاؤں شاہ حسن خیل کے 100 سے زیادہ گھرانے جو 1 جنوری 2010 کی شام کھیلوں کے میدان پر ہونے والے کار بم خودکش حملے میں متاثر ہوئے تھے, قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس خودکش کار بم حملے میں مجموعی طور پر 125 افراد ہلاک اور 100 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے. اس واقعے میں 80 سے زیادہ خواتین, بیوائیں اور درجنوں بچے یتیم ہو گئے تھے. زیادہ تر متاثرہ خواتین اور بچے زندگی گزارنے کے لیے بکریاں چراتے ہیں اور گھاس سے رسیاں بناتے ہیں. حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع لکی مروت کے گاؤں شاہ حسن خیل میں جنوری 2010 میں ہونے والے کار بم خودکش حملے میں متاثرہ بیوائیں اور یتیم بچے حکومتی دعووں کے برعکس ابھی تک قسم پرسی کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے. 1 جنوری 2010 لگ بھگ 11 سال قبل سال نو کے پہلے روز کی شام لکی مروت ضلع کے گاؤں شاہ حسن خیل میں ہونے والا واقعہ کسی بھی طور پر قیامت سے کم نہیں تھا. اسی روز ایک خودکش بمبار نے پولیس حکام کے بکول 600 کلو گرام بارودی مواد سے لدے ایک جیپ میں گاؤں کے وسط میں کھیلوں کے لیے مختص غیر آباد میدان میں اس وقت دھماکہ کر دیا تھا جب سینکڑوں لوگ والی بال میچ کا تماشا دیکھ رہے تھے. اس ہلاکت خیز خودکش حملے میں موقع پر ہی 105 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. شاہ حسن خیل گاؤں کے سابق یونین کونسل ناظم عبد المالک نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
اس کی زندگی تو اگر ایک نظر سے دیکھا جائے انتہائی مشکل سے گزر رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو ہمت دیا और ये हिम्मत करके रस्सियां भी बनाते हैं और मतलब कि दूसरा कोई जो छोटा मोटा काम घरों में औरतें कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक तो महंगाई है, दूसरा कोविड 19 की वजह से ये लोग जो लोकल प्रोडक्ट जो भी कोई चीज बनाते हैं वो कोई सही दाम पे नहीं बिक सकते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी क्वालिटी की नहीं होती है जो किसी फैक्ट्री में बनती है, हाथ से बनने वाली चीजें होती है।
टैक्सी ड्राइवर नियाज मोहम्मद, जिनके खानदान और करीबी रिश्तेदारों के 18 अफराद हलाक होने वालों में शामिल थे, का कहना है
जी जिंदगी को खराब है, मजदूर लोग है ना, माशी हालत कमजोर है ना, मजदूरी करते है ना, पहाड़ में जाता है वो मजदूरी बकरी चराते है।
इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले इमरानुल्लाह की दो खिलाड़ी भाई और वालिद भी इस खुदकुश धमाकी के निशाना बनने वालों में शुमार थे।
की जिंदगी बहुत खराब है माली लिहाज से और माशी हालात बहुत कमजोर है, हम खुद भी मजदूरी करते है बट्टे खास वाले बट्टे।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए समाजी बहबूद डॉक्टर हशाम इनाम अल्लाह खान, जिनका ताल्लुक लकी मरवत ही से है, ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुतासर खानदानों की बहाली और उनकी माशी मसाइल को पूरा करने के लिए एक मंसूबे पर काम शुरू किया गया है।
ऑल दोस फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ द शाह हसन खेल ब्लास्ट, के उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसमे हम खासकर औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमने तजवीज किए हैं, जिसमें हम इनमें कार्गो रिक्शा लोडर्स, थ्री व्हील ट्रैक्टर रीपर्स, वीट ग्राइंडिंग मशीन्स, टेलरिंग स्टेशंस, काउ डंग लॉग मशीन्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर घर में। और ये वो चीजें हैं जिसकी आमदन तकरीबन 45,000 से 60,000 रुपए महीने की है।
मुकामी लोगों और हुक्काम का मानना है कि इस खुदकुश कार्रवाई में शिद्दत पसंद तंजीम में शामिल इसी गाँव के मुला अशरफ अली का हाथ था। मुला अशरफ अली 2009 में फौजी कार्रवाई से फरार होने के बाद जुनूबी वजीरिस्तान मुंतकिल होकर 25 जुलाई 2012 को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक हुए थे। शमीम शायद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल मिल्स इंडस्ट्री को कपास के खाम माल की कमी के बायस नए बहरान का शिकार होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मिल मालिकान का कहना है कि खाम माल की अदम दस्तियाबी की सूरत में वो यूरोपीय और दीगर मुल्कों की जानिब से मिलने वाले ऑर्डर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने वस्ती एशिया, चीन और तुर्की से कपास और धागे की दरामद की इजाजत तो दी है, तहम भारत से ये इजाजत नहीं दी गई। दुनिया में कपास की पैदावार के लिए मशहूर मुल्क पाकिस्तान में इसकी पैदावार क्यों कम हो रही है? कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में तफसील जानते हैं।
पाकिस्तान की बरामदात का 60% हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत पर मबनी होता है, लेकिन इस बार पैदावारी टारगेट को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री को सख्त बहरान दरपेश है। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान का कहना है कि एक जानिब इन्हें यूरोप और दीगर ममालिक से अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं तो दूसरी जानिब इन्हें खाम माल की कमी का सामना है। पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक जुबैर मोतीवाला का कहना है कि खाम माल की कमी की वजह से ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे और नतीजतन बैरूनी खरीदारों के एतमाद में कमी वाकई होगी।
आई फोरसी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एज फार एज कॉटन यार्न इज कंसर्न, और उसको हमको हमारे लिए मुझे नुकसान का कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा।
पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी आती जा रही है और इस साल पिछले साल के निस्बत पैदावार में 45% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दसुमल का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह किसानों को मुराद और तरगीब न देना, जबकि इसके साथ कपास की फसल को दरपेश कीड़े मार हमलों से बचाव की अद्वियात की कमी और इस बारे में बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न होना है।
निकास करना छोड़ दिया है, दूसरी उसकी उसके ऊपर कोई रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कॉटन को हम सस्टेनेबल क्रॉप बना सकें। दूसरा, दुनिया ने अपनी प्रोडक्शन को सस्टेनेबल रखा हुआ है।
माहरीन के मुताबिक कपास की पैदावार में कमी की एक और बड़ी वजह मुल्क में क्रॉप जोनिंग से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद ना होना भी है, जिसमें कई लॉबीज हुकूमती अफसरान से मिलकर इन कवानीन की धज्जियां बखेर रहे हैं। उधर हुकूमत ने खाम माल की कमी को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान, चीन, तुर्की और वस्ती एशिया की ममालिक से तिजारत की इजाजत दे दी है, तहम भारत से कपास और धागे की दरामद की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عقیدت مند خصوصی دعا کے لیے دریائے گنگا کے کنارے جمع ہوئے. ان میں سے بیشتر نے سماجی دوری کے قواعد و ضوابط کو ایک ایسے وقت پر نظر انداز کیا جب ہندوستان میں کرونا وائرس ریکارڈ رفتار سے پھیل رہا ہے. کمبھ میلے کے نام سے معروف یہ تہوار ہندو مت میں سب سے زیادہ مقدس زیارتوں میں سے ایک ہے. جو لوگ دریا میں غوطہ لگاتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اس سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار زندگی اور موت کے چکر سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. بھارت میں اس سال یہ تہوار بدترین وبا کے دوران آیا جب ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی ہندو قوم پرست پارٹی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس تہوار کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ حکومت پارٹی کے کلیدی حامیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. ماہرین صحت نے اس تہوار کو منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی لیکن حکومت نے یہ کہتے ہوئے تہوار منانے کی اجازت دی کہ حفاظتی قوانین پر عمل کیا جائے گا. یہ خدشات موجود ہیں کہ زائرین کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور پھر وہ وائرس کو ملک کے دیگر حصوں میں منتقل کر سکتے ہیں. ہردوار میں حکام نے بتایا ہے کہ تہوار کے دورانیوں کو گزشتہ برسوں سے کم کر دیا گیا ہے لیکن سماجی دوری کے قواعد و ضوابط کو نافذ کرنا انتہائی مشکل رہا ہے. اس تہوار میں شرکت کرنے والوں کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے. صدر اشرف غنی نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرتشدد حملے بند کریں اور رمضان کے مہینے میں جنگ بندی کرنے کے لوگوں کے مطالبے کا احترام کریں. صدر غنی نے رمضان المبارک کے موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ افغانستان میں منصفانہ امن کی بحالی کے لیے وہ امن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے بھی ایک پیغام میں تمام فریقوں سے رمضان کے مہینے میں پرتشدد حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. اسی دوران رمضان کے موقع پر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے امید ظاہر کی ہے کہ رمضان تمام افغان لوگوں کو امن کا ایک موقع فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ پر امن متحدہ اور خوشحال ملک کی جد و جہد میں افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہے. عالم اسلام کے دوسرے حصوں کی طرح افغانستان میں بھی لوگوں نے آج منگل سے روزے رکھنے کا آغاز کر دیا ہے. افغانستان کے صدارتی محل اور اعلیٰ کونسل کے مابین ترکی امن کانفرنس میں پیش کی جانے والی امن تجویز کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے ہیں. دوم نائب صدر سرور دانش نے اپنے فیس بک پیج پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی کمیٹی کی تیار کردہ امن تجویز پر سخت تنقید کی. سرور دانش نے کہا کہ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کی جانب سے تیار کردہ تجاویز میں صدر غنی کی امن تجاویز کی بجائے عبوری سیٹ اپ کے آپشن کو زیادہ اہمیت دی گئی. سابق نائب صدر محمد یونس قانونی کی سربراہی میں 15 رکنی کمیٹی نے امن کی تجاویز تیار کی جو اتوار کے روز کونسل کے چیئرمین عبداللہ کے سپرد کی گئی تھیں. کونسل کے مطابق ان تجاویز میں موجودہ جمہوری نظام، شہریوں کے حقوق، انسانی حقوق، میڈیا کی آزادی، تقریر کی آزادی، انتخابات، قومی اداروں کا تحفظ اور جنگ کے مستقل خاتمے کے تحفظ اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. کمیٹی کے ممبر محمد یونس قانونی اور عطا محمد نور نے منگل کے روز ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے تیار کردہ امن تجویز کا دفاع کیا اور سرور دانش کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکہ آئندہ مالی سال میں اپنے دفاعی اخراجات میں معمولی اضافہ کرے گا جبکہ تعلیم، تجارت، صحت عامہ، ماحولیات، میڈی کیئر اور سوشل سیکیورٹی کی مد میں زیادہ رقوم خرچ کی جائیں گی. بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اپنے مجوزہ بجٹ منصوبے کا خاکہ جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال 2022 میں امریکہ کی مرکزی حکومت کس طرح اپنی رقوم کو خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. وائس آف امریکہ کے راب گارور کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
وائس آف امریکہ کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران تعلیم، ملازمتوں، صحت اور ماحولیاتی تبدیلی پر سرمایہ کاری کے وعدے کیے تھے. 58 صفحات پر مشتمل بجٹ سمری کا ایک تہائی حصہ ثوابدیدی اخراجات کا احاطہ کرتا ہے جس کے معنی ہے کہ ان کی منظوری کے لیے مخصوص قوانین درکار نہیں ہوتے جیسے میڈی کیئر اور سوشل سیکیورٹی کے شعبہ جات. رپورٹ کے مطابق اس بجٹ منصوبے سے بائیں بازو کی سوچ کے حامل امریکی خوش ہوں گے کیونکہ اس میں ان محکموں کی فنڈنگ بھی بحال کر دی گئی ہے جن کے بجٹ میں سابق انتظامیہ کے دور میں کٹوتیاں کی گئی تھیں. امریکہ کے تعلیمی بجٹ میں مالی سال 2021 کے مقابلے میں 41% اضافہ کیا گیا ہے. کامرس کے شعبے کے بجٹ میں 28%، ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے بجٹ میں 24% اور ایجنسی برائے تحفظ ماحولیات کے بجٹ میں 21% کا اضافہ کیا گیا ہے. تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ چند ڈیموکریٹ اراکین اور تقریباً تمام ریپبلکن ارکان دفاعی بجٹ میں معمولی اضافے پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ وسیع تناظر میں ریپبلکن ارکان ممکنہ طور پر ڈیموکریٹ جماعت کی صاف توانائی اور معاشی ناہمواری مٹانے کی کوششوں جیسی ترجیحات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ ریپبلکن جماعت نے سب سے پہلے اپنی توجہ محکمہ دفاع کے بجٹ میں معمولی اضافے پر مرکوز کی ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں سینٹ میں اقلیتی رکن پارٹی کے لیڈر سینیٹر مچ میکونل اور سینٹ کی مختلف کمیٹیوں میں شامل اہم ریپبلکن لیڈروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں کمی ڈیموکریٹ جماعت کی چین کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی باتوں سے متصادم ہے اور چین کی کمیونسٹ جماعت کے مقابلے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے دعووں پر سوالات اٹھاتی ہے۔ تاہم امریکہ میں بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے بعض اعتدال پسند گروپوں نے بائیڈن کے بجٹ کی تجاویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کے نزدیک کئی برسوں تک بہت سے شعبوں میں غیر معمولی بجٹ کی پالیسیاں اختیار کرنے کے بعد ایسی تجاویز ناگزیر تھیں۔ کچھ امریکی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ تجاویز صدر بائیڈن کے اس بجٹ کی تصویر پیش نہیں کرتی جنہیں وہ منظور ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن کی ایک پرانی روایت کے مطابق امریکی صدر کسی بھی جماعت کا ہو، وائٹ ہاؤس کی پیش کردہ تجاویز کو حزب اختلاف کی جماعت کے قانون ساز فوری طور پر رد کر دیتے ہیں۔ تاہم اس دفعہ ڈیموکریٹ جماعت کو ایوان نمائندگان میں معمولی سی اکثریت اور سینٹ میں برابر کی سیٹیں حاصل ہیں اور اسی وجہ سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریپبلکن ارکان کی حمایت کے بغیر بھی بجٹ بل منظور ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مبصرین کا خیال ہے کہ چونکہ بائیڈن نے انتظامیہ کی پیش کردہ زیادہ تر تجاویز کو عوام کی وسیع حمایت حاصل ہے، چنانچہ ان تجاویز کے مکمل بجٹ کی شکل اختیار کرنے کا امکان موجود ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے دو ناقدین کو ایک ایسے وقت پر بارڈر کنٹرول اور امیگریشن کی دو کلیدی پوزیشنوں پر نامزد کیا جب وفاقی حکام امریکی میکسیکو سرحد پر تارکین وطن کے بے پناہ رش سے نمٹنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کی قریبی ریاست ایریزونا کے شہر کے پولیس چیف کرس میگنس کو امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن ایجنسی کی سربراہی کے لیے جبکہ اروجاڑو کو امریکی شہری اور امیگریشن سروسز کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا ہے جو امیگریشن کے قانونی سسٹم کو سنبھالتا ہے۔ فرائض سنبھالنے سے پہلے سینٹ کی جانب سے ان کی توثیق ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن انفراسٹرکچر کے اخراجات میں $2 کھرب سیمائی کنڈکٹرز کی انتہائی کمی کو دور کرنے کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ صدر نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ملک کی ان سب سے بڑی کمپنیوں کے بعض لیڈروں سے جو عالمی سطح پر سیمائی کنڈکٹرز کی کمی سے متاثر ہوئی ہیں ایک ورچوئل میٹنگ میں ایک چپ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ویفرز کی طرح کی چپس براڈ بینڈ بیٹریز ہیں اور سب انفراسٹرکچر میں آتی ہیں۔ صدر کے مطابق اس میٹنگ کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ اندرون ملک سیمائی کنڈکٹرز کی صنعت کو کیسے مضبوط کیا جائے اور امریکی سپلائی چین کو محفوظ بنایا جائے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر بروکلن سینٹر میں اتوار کو پولیس کی فائرنگ سے سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مختلف شہروں میں مسلسل دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ بروکلن سینٹر میں رات کے کرفیو کے باوجود درجنوں مظاہرین سڑکوں پر نکلے اور اس پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے جس کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں بھی سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکلے جہاں کئی مقامات پر جلاؤ گھیراؤ کے واقعات رونما ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور مظاہرین کو احتجاج ختم کرنے کے احکامات بھی دیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے مظاہرین کو پر امن رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، لوٹ مار اور پرتشدد کاروائیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر حکام نے یہ بتایا ہے کہ ریاست ٹینیسی کے مشرقی شہر نکسول کے ایک ہائی اسکول میں ایک پولیس افسر سمیت متعدد افراد کو گولی کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد سے حالات پر قابو پا لیا گیا۔ اور اب آئیے دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ بھارت ایک دن میں کووڈ 19 کے کیسز کے نئے ریکارڈ کے باعث کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ کے بعد دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں پیر کے روز کرونا وائرس کے 168,912 کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی کل تعداد 5,27,71,713 ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر برازیل ہے جہاں کرونا وائرس کے 1,35,17,808 کیسز موجود ہیں۔ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے اعتبار سے بھی بھارت دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ بھارت میں اس وائرس سے اب تک 1,70,179 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے 5,62,521، برازیل میں 3,54,617 اور میکسیکو میں 2,09,702 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت روسی ویکسین سپوتنک کے استعمال کی منظوری دے چکا ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن نے وسط مغربی ریاست میشیگن پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے لازمی طور پر لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کرے۔ ریاست کے گورنر گریشن وٹمر نے حکومت سے کرونا وائرس ویکسین کی مزید خوراکیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے پیر کے روز کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں افراتفری، کرونا وائرس کو اہمیت دینے سے انکار اور صحت عامہ کے اقدامات میں عدم تسلسل کے باعث صورتحال بگڑ رہی ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد امریکی کاروباروں نے بڑے پیمانے پر ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد امریکہ میں پچھلے برس 7.5 کروڑ افراد گھر سے کام کرتے رہے۔ وبا سے پہلے امریکہ میں یہ تعداد محض 50 لاکھ تھی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں تبدیلی شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ مالکان اور ملازمین دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ گھر سے بھی مؤثر انداز میں کام کیا جا سکتا ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
رینسیلر پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے ٹیمتھی گولڈن نے وائس آف امریکہ کی دورا میکوئر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا نے ہمارے ٹیلی ورک یا گھر سے کام کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ذہن تبدیل ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سی ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں، جن میں ہمارے کام کرنے کے انداز تبدیل ہوئے ہیں۔ بہت سے افراد اور کمپنیوں کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم دور بیٹھ کر بھی مؤثر انداز میں کام کر سکتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ گھر سے بیٹھ کر کام مستقل بنیادوں پر موجود رہے گا۔ بہت سی کمپنیاں اس عالمی وبا کے بعد اپنے ملازمین سے کام لینے کے طریقہ کار پر غور کر رہی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ کمپنیاں مخلوط نظام متعارف کروائیں گی، جس میں کچھ لوگ تو دفتروں میں واپس جا کر کام کریں گے، جبکہ کچھ لوگ گھروں سے ہی کام جاری رکھیں گے یا پھر کبھی آفس اور کبھی گھر سے کام کریں گے۔ گولڈن کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ کمپنیاں چیف ریموٹ ورک آفیسر نام کی ایک نئی ایگزیکٹو درجے کی پوزیشن نکالنے پر غور کر رہی ہیں، جو گھر سے بیٹھ کر کام کرنے والوں کو دیکھے گا۔ فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بزنس کالج میں گلوبل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے شعبے کے سربراہ روی گجندرا کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے کام کے سی سوٹ یعنی ایگزیکٹو درجے کے افسران کے گھر سے کام کرنے پر نظر ڈالیں تو یہ بحث عالمی وبا سے پہلے کبھی کی ہی نہیں گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہر کمپنی کے سی ای او کے ذہن میں یہ خیال ہوگا۔ ان کے مطابق وبا سے پہلے ایسا تجربہ نہیں ہوا جس میں کمپنی کے اکثر ملازمین گھروں سے کام کر رہے ہوں۔ ایسا کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، لیکن بوکولن کے جب مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا تو کاروباری اداروں کو یہ معلوم ہوا کہ بڑی تعداد میں ملازمین گھر سے کام کر سکتے ہیں اور اس سے نقصان بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ ماضی میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گھر سے کام کرنے سے پیداواری صلاحیت پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ ملازمین جب گھر سے کام کرنا شروع کر دیں تو ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی ورک میں اضافے سے ملازمین کو یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں اپنے کام کی جگہ کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہیں بھی رہ کر اپنا کام کر سکتے ہیں، جبکہ مالکان کو مقامی افراد میں سے ملازمین بھرتی کرنا لازمی نہیں رہے گا۔ وہ کسی بھی جگہ سے جہاں سستی لیبر دستیاب ہو ملازمین بھرتی کر سکتے ہیں۔ گجندرا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کمپنیاں دور بیٹھے کام کرنے کو ممکن جان لیں گی تو وہ چاہیں گی کہ تنخواہ کی مد میں اپنا سرمایہ بچائیں۔ ایسی صورت میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ سے لوگ بھرتی کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی وجہ سے مقامی لیبر مارکیٹ غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیلی ورک کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ بھی متاثر ہوگی۔ گولڈن کہتے ہیں کہ کمپنیاں آفس کے مقصد کے بارے میں نظر ثانی کر رہی ہیں۔ بقول ان کے وہ پوچھ رہی ہیں کہ آفس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ روزانہ ورکرز کو وہاں جمع کیا جائے۔
اور برطانوی حکومت نے کرونا پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان کرتے ہوئے ریستوران، جم، لائبریریز اور شراب خانوں کو جزوی طور پر کھولنے کی اجازت دے دی۔ حکومتی اعلان کے بعد انڈور جم، سوئمنگ پول، چڑیا گھر اور لائبریریز کے دروازے عوام کے لیے کھل جائیں گے۔ رمضان المبارک کے موقع پر برطانیہ میں مساجد بھی کھلی رہیں گی، لیکن نمازیوں کو سماجی فاصلے کی دوری کی احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے پابندیوں میں نرمی کو آزادی کی جانب بڑھتے قدم سے تشبیہ دی۔ بورس جانسن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پابندیوں میں نرمی سے ان کاروباری حضرات کو بڑا ریلیف ملے گا جنہوں نے طویل عرصے سے اپنا کاروبار بند کر رکھا تھا۔ کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اس کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے معقول جواز موجود ہے کہ شام کی فضائیہ نے فروری 2018 میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے ادلیب کی ایک آبادی پر کلورین بم استعمال کیا۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق شام کی حکومت کی جانب سے اس رپورٹ پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ شام اور اس کے فوجی اتحادی روس نے گزشتہ 10 سال سے تسلسل کے ساتھ صدر بشار الاسد اور باغی قوتوں کے درمیان جاری تنازع میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے حملے ان کے مخالفین کی جانب سے شام کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بتاتی ہیں۔
کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کی تحقیقاتی شاخ نے اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ فروری 2018 میں سارا کپ شہر کے التلیل علاقے میں بیرل بم میں رکھے گئے کلورین گیس کا سلنڈر گرائے جانے سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، تاہم درجن بھر افراد کو کیمیائی زہر خورانی کی علامات ظاہر ہونے پر علاج معالجہ فراہم کیا گیا تھا، جس میں متلی ہونا، آنکھوں کی خارش، سانس لینے میں دقت اور کھانسی ہونا شامل ہے۔ کلورین ایسا کیمیکل نہیں ہے جس کے استعمال پر عالمی سطح پر پابندی عائد ہو، لیکن 1997 میں ہیگ میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو نے ایک معاہدے کے تحت مسلح تنازعات میں کسی کیمیائی مواد کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ شام میں جمہوریت پسند مظاہرین پر 2011 میں حکومت کی جانب سے تشدد کے بعد صورتحال خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس تنازع میں روس اور ایران صدر اسد کی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ امریکہ، ترکی اور چند عرب ممالک نے بعض باغی گروپوں کی حمایت جاری رکھی۔ او پی سی ڈبلیو کی تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ شام کے جنگی طیاروں اور ایک ہیلی کاپٹر نے مارچ 2017 میں شام کے علاقے حما کے گاؤں میں کلورین اور سرین گیس کے بم گرائے تھے۔ اپنی حالیہ رپورٹ میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے نے شام کے سرکاری افواج کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے معقول جواز موجود ہیں کہ شام کی سرکاری ایئر فورس کے ایک ہیلی کاپٹر سے، جو شام کی فوج کے ایلیٹ یونٹ ٹائیگر فورس کا حصہ تھا، کم از کم ایک سلنڈر گرایا گیا تھا جس میں کلورین گیس بھری ہوئی تھی۔ ٹائیگر فورس شام کی فوج کا وہ ایلیٹ یونٹ ہے جسے جنگ کے دوران زیادہ تر چھاپا مار کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم صدر اسد نے روس اور ایران کی حمایت سے زیادہ تر علاقے واپس لینے کے بعد ان حملوں میں کمی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام ثبوت سارا کپ شہر کی حدود میں ٹائیگر فورسز کی موجودگی کا اشارہ دیتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس وقت گیس لیک ہوئی، اس وقت بمباری کے مقام پر ایک ہیلی کاپٹر کو پرواز کرتے دیکھا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بمباری کے مقام سے جمع کیے گئے نمونوں کی جانچ کی گئی اور وہاں کلورین گیس سے آلودگی پھیلنے کے دیگر ممکنہ ذرائع پر غور کیا گیا، لیکن او پی سی ڈبلیو کی ٹیم کو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی جس سے یہ اشارہ ملتا کہ یہ کاروائی صدر اسد کے مخالفین کی جانب سے کی گئی۔ انویسٹیگیشن میکانزم کہلانے والی اقوام متحدہ اور او پی سی ڈبلیو کی مشترکہ ٹیم کو 2015 اور 2017 کے دوران شام کی سرکاری افواج کی جانب سے متعدد موقعوں پر سرین اور کلورین گیس سے بھرے بیرل بموں کے استعمال کے شواہد ملے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ دہشت گرد تنظیم داعش نے مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا تھا۔
ایران کا جوہری پروگرام گزشتہ ایک عشرے سے سفارتی کاوشوں اور تخریب کار حملوں کا نشانہ ہے، اور تازہ ترین حملہ اس کے زیر زمین ناتانز نیوکلیئر تنصیبات پر ہوا۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اتوار کے روز ناتانز پر ہونے والا حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب امریکہ اور ایران دونوں ہی 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے جوہری مقام پر اس سبوتاج سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں اور مشرق وسطی میں علاقائی کشیدگی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ سمن خان تفصیل بتاتی ہیں۔
ایران نے زیر زمین ایٹمی تنصیب نتنس پر حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ اس حملے سے یورینیم کے افسودہ سینیٹری فیوجز کو نقصان پہنچا ہے اور ایران اسرائیل سے اس کا بدلہ لے گا، گو کہ انہوں نے انتقام کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایران کے جوہری امور کے سربراہ علی اکبر صالحی نے اتوار کے روز اس حملے کو نیوکلیئر دہشت گردی قرار دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے علی اکبر صالحی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اس مذموم حملے کی مذمت کرتا ہے اور بین الاقوامی اداروں اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو اس جوہری دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا اتوار کے روز کہنا تھا کہ وہ صورتحال سے واقف ہے اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. تاہم ادارے نے مزید کچھ نہیں کہا. نتنس پر ماضی میں بھی حملے ہو چکے ہیں. کوئی 10 سال پہلے سٹیکس نیٹ نامی سائبر حملہ ہوا تھا جس کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا گیا تھا. گزشتہ سال جولائی میں بھی نتنس پہ سینیٹری فیوجز بنانے والے پلانٹ پر ایک پراسرار حملہ ہوا تھا جسے ایرانیوں نے سبوتاج قرار دیا تھا. امریکہ اور اسرائیل نے تازہ ترین حملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا. اس تازہ حملے سے ایک روز پہلے ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹیلی ویژن پر براہ راست نشریات میں نتنس میں یورینیم کی افزودگی کے جدید ترین سینیٹری فیوجز کی افتتاحی تقریب دیکھی تھی. یہ سینیٹری فیوجز جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں ایک اہم حصہ ہیں. اس موقع پر صدر حسن روحانی کا ایک بار پھر کہنا تھا کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر یقین رکھتا ہے. صدر روحانی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کا جوہری پروگرام غیر فوجی اور پرامن مقاصد کے لیے ہے. یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب امریکہ اور ایران دونوں ہی سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے بالواسطہ بات چیت کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں. اس معاہدے کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا نام دیا گیا تھا. ایران کا موقف ہے کہ امریکہ ایران پر عائد کردہ تمام پابندیوں کو ہٹائے. تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ تعطل کا باعث بن سکتا ہے. صدر جو بائیڈن نے اس معاہدے میں واپسی کا عندیہ دیا ہے بشرطے یہ کہ ایران یورینیم کی افزودگی کی حدود کی پوری طرح تعمیل کرے. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھی جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی تھی. سابق صدر ٹرمپ نے ایران پر غیر قانونی بیلسٹک میزائل پروگرام بنانے اور خطے میں دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزامات لگاتے ہوئے معاشی پابندیاں عائد کی تھیں. ایران نے ان پابندیوں کو رد کرتے ہوئے اور اپنے وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنی جوہری سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا تھا.
وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیب میں بجلی فیل ہو جانے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے اور اس بات پر بھی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یا اس سے 2015 کے ایران کے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کی کوششوں پر اثر پڑے گا. ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کسی بھی صورت اس میں ملوث نہیں اور ہم اس کی وجوہات یا اس کے اثرات پر کچھ مزید نہیں کہہ سکتے. یورپی یونین نے 8 ایرانی افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن میں ملیشیا کے کمانڈر پولیس سربراہ اور ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شامل ہیں. یورپی یونین نے اپنے سرکاری جریدے میں کہا کہ یہ پابندیاں فوری طور پر نافذ کی جاتی ہیں اور ان کا اطلاق نومبر 2019 میں ایران میں ہونے والے مظاہروں میں ان کے کردار کی وجہ سے کیا گیا. ایران میں انرجی کی قیمتوں میں اضافے کے سبب یہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے. ان پابندیوں کے تحت ان 8 افراد کے یورپی یونین میں موجود اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا ہے اور ان پر یورپی یونین کے علاقے میں سفر کرنے پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے. اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز لیبیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہا کہ ترکی اور لیبیا انقرہ میں مشرقی بحیرہ روم میں 2019 کی سمندری حد بندی کے معاہدے پر قائم ہیں. اردوان نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ترکی اور لیبیا کے مابین ہونے والا یہ سمندری معاہدہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات اور مستقبل کو یقینی بناتا ہے اور آج ہم نے اس معاملے پر اپنے عزم کی توثیق کی ہے. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب بھارت سے ملنے والی یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. اتر پردیش میں بنارس کی ایک مقامی سول عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کو یہ حکم دیا کہ وہ ہندوؤں کی ایک عبادت کا کاشی وشوناتھ مندر سے متصل گیانی واپی مسجد کا سروے کر کے یہ پتہ لگائے کہ کیا وہاں پہلے کوئی مندر تھا یا کسی مندر کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے یا مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. اس نے یہ حکم دائیں بازو کے ہندو گروپوں کی جانب سے دائر ایک مقدمے پر سماعت کرتے ہوئے دیا. ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے 17ویں صدی میں کاشی وشوناتھ مندر کے ایک حصے کو منہدم کر کے وہاں مسجد کی تعمیر کی تھی. ایودھیا کی بابری مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کی طرح اس عبادت گاہ پر بھی صدیوں سے تنازع چلا آ رہا ہے. مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے کو اعلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
سول جج آشوتوش تیواری نے ایک وکیل وجے شنکر رستو
یوگی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے محکمہ آثار قدیمہ کو ہدایت دی کہ وہ سروے کرنے کے لیے ایسے 5 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دے جو آثار قدیمہ کے ماہر ہوں اور کمیٹی کے 2 ارکان اقلیتی فرقے سے ہوں۔ وشو ہندو پریشد کے ترجمان ونود بنسل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالتی حکم سے سچ سامنے آئے گا اور ان کے بقول اس سے مندر کو واگزار کرانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس نے اس پر اسٹے دے رکھا ہے، لہذا نچلی عدالت کو اس پر سماعت کرنے کا حق ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اے رحمان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ نے 1991 میں ایک قانون بنایا تھا جس کے مطابق 1947 میں جو عبادت گاہ بابری مسجد کو چھوڑ کر جس حالت میں تھی وہ اسی حالت میں رہے گی، اس پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر کہیں کوئی دعویٰ ہے تو وہ کالعدم ہو گیا، لہذا یہ حکم اس قانون کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد مقدمہ میں جو فیصلہ سنایا تھا اس کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیان واپی مسجد کو بھی بابری مسجد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
غیر قانونی حکم تو وہ ہے ہی، غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے، کیونکہ جو مسئلہ کسی اونچی عدالت میں زیر سماعت ہو اس پر نچلی عدالت کسی بھی قسم کا حکم جاری نہیں کر سکتی۔
اے رحمان نے کہا کہ RSS نے 3,000 مسجدوں پر دعویٰ کر رکھا ہے، اس لیے اس لڑائی کو پوری قوت کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔
3,000 مسجدیں ان کے نشانے پر ہیں اور گیان واپی مسجد کے معاملے کو بہت سختی کے ساتھ اس کی مخالفت اگر نہ کی گئی اور اس میں ان کو کسی بھی طرح کی کامیابی ملی تو بقیہ جتنی مسجدیں ممالک میں ان کے حوصلے کھل جائیں گے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ مقامی مسجد کمیٹی اور سنی وقف بورڈ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ مسجد کمیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔
تو بورڈ نے طے کیا ہے کہ ہم انہی کا تعاون کریں گے اور اگر کسی مرحلے پر ضرورت محسوس کی گئی کہ بورڈ کو براہ راست کتنی دخیل ہونا چاہیے تو وہ اس وقت میں مناسب قدم اٹھائے گی۔
یاد رہے کہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن میں انسانی صورتحال امریکہ کے لیے بدستور گہری تشویش کا باعث ہے۔ 6 سال پہلے جب سے بحران شروع ہوا ہے، یمن کو سب سے زیادہ عطیات دینے والے ملک کے طور پر امریکہ نے یمن کے لوگوں کے مصائب کے ازالے کے لیے 3.4 ارب ڈالر کی انسانی امداد مہیا کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی یمن میں غیر سرکاری تنظیموں کی وساطت سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اعانت کو بحال کر رہا ہے تاکہ مخدوش حالات سے دوچار یمنی عوام کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے اور اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے دی جانے والی امداد کے لیے امریکہ کی دہرینہ حمایت میں اضافہ کیا جا سکے۔ امریکہ یمن میں ایندھن، خوراک اور دوسری ضروری تجارتی اشیاء کی آزادانہ ترسیل میں مدد فراہم کرتا ہے، تاہم اس کام کو کرنے کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ تجارتی ساز و سامان بندرگاہوں کے ذریعے سہولت سے گزر جائے بلکہ یہ بھی کہ پورے ملک بشمول ان علاقوں کے جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہیں ان اشیاء کی ترسیل کی اجازت دے دی جائے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے علم میں ہے کہ حوثی اس آمد و رفت میں بدستور رکھنا ڈال رہے ہیں جس میں درآمدات کے لیے مخصوص رقم کو دوسرے کام میں لانا بھی شامل ہے جو سول سروس کی تنخواہوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ بات اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتیجے میں سول ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور ان کے پاس دستیاب خوراک کی خریداری کے لیے پیسوں کی کمی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے ایندھن کی درآمدات کا رخ تبدیل کرنے سے ان کے کنٹرول والی یمنی آبادی میں اکثریت کے لیے انسانی بحران ابتر ہو رہا ہے۔ امریکہ یمن اور سعودی عرب کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خوراک، ایندھن اور دوسرا تجارتی سامان یمنی منڈیوں میں پہنچ سکے اور اسے بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے یا اپنی جنگی کارروائیوں میں استعمال کے لیے حوثی اسے ضبط نہ کر لیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کا ادارہ فریقین پر زور دے رہا ہے کہ وہ عالمی تنظیم کے زیر اہتمام مذاکرات کا آغاز کریں۔ ان کی جانب سے امن کے لیے ایک تیز نظام الاوقات کی تجویز پیش کی جا رہی ہے، جس کے تحت جنگ بندی اور بندرگاہوں تک رسائی کے معاملات پر توجہ دی جا سکے، اور اگر فریقین تفصیلات پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہیں ساتھ ہی تیزی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ صرف ایک پائیدار امن معاہدے کے ہی ذریعے ہم یمن میں بدترین انسانی بحران کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹم لینڈر کنگ دراصل ایک ایسے ہی معاہدے کے خواہش مند ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔